بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات اب آگئی ہے وہ سورہ مبارکہ سورہ توبہ جس کا ایک دوسرا نام جو عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں ان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ سورہ برات جو پہلا لفظ ہے اس سورت کا اسی کو اس کے لیے عنوان قرار دیا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں. المشردہ ابھی سورہ انفال میں ہم نے وہ لفظ پڑھا تھا فشرد بہم من خلفہم، یعنی دشمن کو ایسا مزہ چکھانا اور ان کے اوپر اس طرح کا معاملہ کرنا کہ دوسروں کو بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں، وہ ہے وہ لفظ مشردہ اس کے لیے ایک نام ہے. المفضحہ فضیحت کر دینے والی، بے عزت کر دینے والی، تو یہ مختلف الفاظ اس کے ہیں. سورۃ العذاب بھی اسے کہا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بعض چیزیں بنیادی طور پر جو اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. یہ سورت تقریباً پوری کی پوری نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں. اس میں استثناء ہے صرف دو رکوعوں کا، دوسرا اور تیسرا رکوع وہ نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ جو ہوئی اس سے کچھ پہلے، اور وہ در حقیقت اس کے تمہیدی مضامین ہیں کہ اس وقت جو بھی رد و قضا ہو رہی تھی اور جو بھی مسلمانوں کے مابین کچھ بعض مسائل میں اختلاف رائے ہو رہا تھا ان کو زیر بحث لایا گیا ہے دوسرے اور تیسرے رکوع میں. پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع اس کے مضامین مسلسل ہیں. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے رکوع کے مضمون کو پہلے کیوں لے آئے اگر وہ چوتھے اور پانچویں کے ساتھ مسلسل ہے. یہ وہی اسلوب ہے کہ جیسے سورہ انفال میں ہم نے دیکھا کہ ایک آیت جو ہے اہم ترین اس کو نکال کر پہلے لے آئے تھے، اسی طرح اہم ترین 6 آیات جو ہیں ان کو نکال کر پہلے لے آئے ہیں تاکہ وہ بات سب سے پہلے سامنے آ جائے، پھر وہ سن 8 کی نازل شدہ دو رکوع اور پھر سن 9 کے وہ چوتھا اور پانچواں رکوع. چھٹے رکوع سے لے کر آخر سورہ تک یہ 11 رکوع جو ہے ان کا تعلق ہے غزوہ تبوک کے ساتھ. وہ کچھ آیات غزوے سے پہلے نازل ہوئی ہیں تمہید کے طور پر، کچھ آیات اس سفر کے دوران نازل ہوئی ہیں. سفر تبوک بہت طویل سفر تھا جاتے اور آتے ہوئے، اور کچھ آیات جو ہیں وہ سفر تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی. تو تقریباً یہ پوری سورت جو ہے سوائے دو رکوعوں کے سن 9 میں نازل ہوئی. اب اس میں جو ایک تقسیم ہے پہلے 5 رکوع اور باقی کے 11 رکوع اس کو بھی جان لیجئے. مانوی اعتبار سے پہلے 5 رکوعوں کا تعلق ہے اندرون ملک عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل سے، اور بقیہ 11 رکوعوں کا تعلق ہے بیرون ملک عرب حضور کے مشن کا جو ابتدا کا ہوا معاملہ ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے اس سے. میں نے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی دوہری بعثت تھی، ایک طرف آل فرعون کی طرف بھیجے گئے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف. یہی بات جو ہے اس سے بھی زیادہ نمایاں ہو کر حضور کے بارے میں آتی ہے کہ حضور کی دو بعثتیں تھیں. جو خطبہ بالکل ابتدائی دور کا جو میں نے اپنے کتابچے میں نقل کیا ہے دعوت اللہ میں، اس میں حضور کا یہ جملہ ہے کہ انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً ویلن ناس کافتاً، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. تو حضور کی ایک بعثت ہے الی اہل العرب، یہ ہے بعثت خصوصی، لیکن آپ تو صرف عرب کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، پوری دنیا کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو وہ بعثت عمومی ہے پوری دنیا کی طرف، اور ایک بعثت خصوصی تھی الی اہل العرب. اس بعثت خصوصی کی ساری ذمہ داریاں حضور نے بنفس نفیس خود ادا کی، اور انقلاب کی تکمیل عرب میں اپنے ہاتھوں سے فرمائی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سن 8 میں مکہ فتح ہوا رمضان مبارک میں، 10 تاریخ کو 10 رمضان، اور اس کے ایک مہینے کے بعد غزوہ حنین ہوا، اس کے بعد محاصرہ طائف کا ہوا. سن 8 میں اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی تکمیل ہو گئی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اس کا گویا کہ ظہور ہو گیا عرب کی حد تک. البتہ یہ ہے کہ بیرون ملک عرب جو معاملہ ہے
اس کا آغاز آپ نے فرمایا تھا صلح حدیبیہ کے بعد. یہ بالکل فطری تدریج تھی کہ آپ نے 10 برس تو مکے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، مکے ہی میں اپنی دعوت کا مرکز بنائے رکھا. اس کے بعد کچھ آپ نے سفر کیے تھے مکے کے آلٹرنیٹ کوئی بیس تلاش کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قسمت کھولی یثرب کی، اسے آپ کے لیے دارالہجرت بنایا. تو یثرب کو یا مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنا کر اس کے بعد 6 برس تک ملک عرب ہی میں آپ کی جد و جہد رہی ہے. آپ نے عرب سے باہر کہیں نہ کوئی خط بھیجا، نہ کوئی ایلچی بھیجا، نہ کوئی مبلغ بھیجا، نہ کوئی سفیر بھیجا. صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور معلوم ہوا کہ عرب کی حد تک اب حضور کی طاقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ صلح کے معنی یہ ہے کہ مان لیا کہ ہی از اے پاور ٹو ریکن ود، اب ماننا پڑے گا کہ محمد کی ایک طاقت ہے. قریش صلح پر مجبور ہو گئے، جس کو قرآن مجید نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب آپ نے ملک عرب سے باہر اپنی دعوت سرگرمی شروع کی اور آپ نے وہ خطوط بھیجے، قیصر کے نام، کسرا کے نام، مقوقس شاہ مصر، نجاشی، اس لیے کہ وہ نجاشی جو حضور پر ایمان لائے تھے وہ تو فوت ہو چکے تھے. اب جو دوسرا نجاشی اس وقت تھا اس کو حضور نے دعوت نامہ بھیجا ہے ایمان لانے کا، اور مختلف جو اور آس پاس کے شیوخ تھے قبائل کے ان کے پاس بھی آپ نے خطوط بھیجے. وہاں چونکہ بسرا کا جو حاکم تھا ترہبل بن عمر، اس نے حضور کے سفیر کو شہید کر دیا، اس کے نتیجے میں ایک تصادم شروع ہو گیا اور وہ باج گزار تھا قیصر کا. تو اس کا مطلب یہ کہ انڈائریکٹلی تصادم جو ہے قیصر روم کے ساتھ شروع ہو گیا. جنگ موتا اور سفر تبوک جو ہے وہ یہ بیرون ملک آپ کا جو آپ کے انقلاب کا عمل جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اس کے لیے یہ علامت ہے. تو گویا کہ پہلے 5 رکوعوں کا تعلق ہے اندرون ملک عرب حضور کے مشن کی تکمیلی مرحلے کے ساتھ، اور بقیہ 11 رکوع کہ جو سفر تبوک کے گرد گھوم رہے ہیں اس سے پہلے یا اس کے دوران یا اس کے بعد نازل ہوئے، یہ ہے کہ جن کا تعلق ہے انقلاب محمدی کی توسیع بیرون ملک اس کے ساتھ. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اب آئیے مطالعہ کیجیے. برات من اللہ و رسولہ، یہ 6 آیتیں جو ہے پہلے رکوع کی، یہ نازل ہوئی ہیں جب 9 ہجری میں حضور قافلہ حج روانہ فرما چکے تھے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر، امیر الحج حضرت ابو بکر، اور قافلہ روانہ ہو چکا. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ اب میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کو حج کے اجتماع میں پڑھ کر سنا دو، کہ یہ پروکلیمیشن ہے پورے عرب کے لیے، کان کھول کر سن لو. وہ کیا ہے؟ براتم، صاف صاف جواب ہے، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الَّذِينَ عَاهَدْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان سب لوگوں کے بارے میں جن سے کہ اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے، آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا مشرکین کے ساتھ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ، تو گھوم پھر لو زمین میں، 4 اشہر 4 مہینے، وہی اشہر حرم جو ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اس لیے سورت کا نام مخزیہ بھی ہے، رسوا کرنے والی سورت، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. وَآذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. یہ حج اکبر جو ہے اصل میں ہمارے ہاں غلط العام چل پڑا ہے، غلط العوام کہنا چاہیے، کہ جمعے کو اگر یوم عرفہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں حج اکبر. یہ بالکل غلط بات ہے، اصل میں ہر حج حج اکبر ہے. حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو، عمرہ چھوٹا حج ہے اور بڑا حج جو ہے وہ حج ہے. تو حج کے دن یہ گویا کہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا عرب کا، اس دن یہ اعلان عام ہے، پروکلیمیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، مشرکین کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی عہد نہیں، کوئی معاہدہ نہیں. فَإِن تُمْتُمْ، اب اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، اعراض کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کافروں کو ایک دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، سوائے ان کے جن سے تم نے کوئی معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے، اور انہوں نے اپنے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی. یعنی جو بالکل ابھی تک پابندی کرتے رہے ہیں، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کیا، کسی کے ساتھ کسی کی مدد نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم، تو جتنی مدت ہے ان کے عہد کی وہ مدت پوری کر دو، الا مدتہم، جو بھی مدت طے ہے اس تک تم یہ عہد کو پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آئندہ کوئی معاہدہ ہوگا نہیں، جس نے خلاف ورزی کی ہے اس سے معاہدہ ختم، جو پورے طور پر اس معاہدے کی پابندی کرتے رہے ہیں تو مدت معاہدہ تک پوری کر دو، اس کے بعد معاہدہ نہیں ہوگا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ ہے سخت ترین آیت قرآن مجید کی، تو جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا گھیراؤ کرو، ان کو گھیرو، ان کو محاصرے میں لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرقین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے آئے کہ اتنا سخت اعلان آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے تو ابھی تک سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ کی دعوت ہے کیا، آپ کس بات کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہمیں موقع ہونا چاہیے کہ ہم ذرا آئیں آپ کے پاس اور آپ سے سمجھیں. تو اگر وہ آپ کی پناہ طلب کریں، فاجر ہو، تو انہیں پناہ دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات آ کر سن لے، اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ ما منع، پھر انہیں ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے. یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل ہے ہدایت جو دی جا رہی ہے، جو کوئی سمجھنے کے لیے آنا چاہے، بات چیت کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، انہیں امان دیجئے، ان سے بات کیجئے، اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھ دیجئے، کلام الہی انہیں سنا دیجئے، پھر انہیں ان کے امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے، یہ رعایت ان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، اگر ابھی تک انہوں نے سمجھا نہیں ہے تو شاید اس طریقے سے یہ سمجھ لیں. یہ ہے وہ چھ آیتیں پہلے رکوع کی، یہ ہے در حقیقت، اگر جدید ملٹری کی اصطلاح اگر میں استعمال کروں تو یہ موپنگ اپ آپریشن ہے. کسی جنگ کے بعد پھر یہ کہ جہاں جہاں کوئی پاکٹس رہ گئے ریزسٹنس کے، ان کو ختم کرنا، صاف کر دینا، یہ موپنگ اپ آپریشن جو ہے، کہ اصل میں فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین کے بعد اور طائف کے فتح ہو جانے کے بعد اب کوئی تھا نہیں عرب کے اندر جو مقابلے میں آ سکے، تو یہ گویا کہ اعلان جو کر دیا گیا ہے، یہ کفر کے تمام بچے کھچے اثرات کو، عرب کی سرزمین سے شرک کے اثرات کو ختم کر دینے کے لیے آخری تدبیر ہے. یہ بات اپنی جگہ تاریخی طور پر جان لیجئے کہ اس کی نوبت نہیں آئی، پورے عرب نے سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت قبول کر لی، چند افراد کا معاملہ ہوا ہوگا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی جا رہے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی دکھائی، جس کشتی میں وہ جا رہے تھے جب وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی تو تمام مشرکین تھے وہ اللہ ہی کو پکارنے لگے، وہی مضمون جو کئی مرتبہ آ چکا ہے، تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اسی کی دعوت تو محمد ہمیں دے رہے ہیں، لہذا وہیں سے وہ لوٹ کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر انہوں نے جو پھر جہاد اور قتال کے اندر بہادری دکھائی ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کے جو داغ ہیں ان کو بھی بہت حد تک دھو دیا. اس کے بعد اب وہ دو رکوع آ رہے ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایک ڈیڑھ سال پہلے نازل ہو چکے. یہ در حقیقت وہ کیفیات ہے تاریخی اعتبار سے جو فتح مکہ سے قبل تھی، تو اس کو ذہن میں رکھیے، تو یہ آیات پڑھیے. اس کا پس منظر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ قریش کے ایک حلیف قبیلے نے توڑ دی، انہوں نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے اوپر حملہ کیا، صلح ٹوٹ گئی. اب یہ کہ قریش کے سردار تھے اس وقت ابو سفیان، ابو سفیان بہت سمجھدار، بڑے مدبر انسان تھے، انہیں یہ اندازہ تھا پوری طرح کہ ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ صلح کی تجدید ہو جائے. یہاں تک کہ قریش کا وہ سربراہ چل کر مدینے آیا اور طرح طرح سے کوشش کی، سفارشیں بھی کرنے کی کوشش کی، اپنی بیٹی ام حبیبہ سے چاہا کہ وہ سفارش کرے حضور سے، لیکن اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اتنا تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن حضور نے وہ صلح کی تجدید نہیں کی. اب اس وقت جو ہے یہ کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی گروہ ایسا بھی تھا کہ جس کی رائے یہ ہوئی کہ صلح کر لینی چاہیے. آخر صلح تو اچھی بات ہے, یہ ہر شریف انسان جو اس کو پسند کرے گا کہ جب قریش کا سردار آیا ہے صلح کرنا چاہتا تو ہمیں صلح کر لینی چاہیے. پھر یہ کہ ہم مکے پر چڑھائی کریں, مکہ تو مسجد حرام اس میں ہے, وہاں قریشی کرنا بھی درست نہیں ہے اور قریش مکے کے متولی ہیں. پھر یہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں, آخر جو حاجی وہاں جاتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں, ان کو اور خدمتیں کرتے ہیں, تو ان کے خلاف تو کوئی اقدام کرنا بھی درست نہیں. یہ عام کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے, جو نیک دل قسم کے لوگ ہوں ان کے اندر اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں. ساتھ ہی ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں خوف تھا, چاہے حضور کو تو معلوم ہے کہ مکہ کھوکھلا ہو چکا ہے اور جو مسلمانوں میں سمجھدار ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اب وہاں کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ سب کے علم میں تو یہ حقائق نہیں ہے. تو جو منافقین تھے وہ لرز رہے تھے کہ مکے کے خلاف اقدام کرنا جو ہے وہ تو بہت مشکل بات ہے, جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو اس وجہ سے بھی پھر یہ کہ کچھ لوگوں کے رشتہ دار ابھی مکے میں تھے جو یہاں آ گئے تھے, لیکن ان کے رشتہ دار وہاں تھے, انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب قتل ہو جائیں گے. ان میں سے ایک صحابی نے تو ایک خط بھی لکھ دیا تھا, وہ بھی ایک واقعہ ہے لیکن تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ان تمام کیفیات کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں گے تب یہ آیات سمجھ میں آئے گی. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ, دیکھیے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے, مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کوئی عہد اللہ کے پاس, وعند رسول ہی اور اس کے رسول کے پاس, الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے قریب, فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم, تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہے تم بھی قائم رہو, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے. کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, کیسے آخر اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو جان لو کہ وہ نہ تمہارے اندر قرابت کا لحاظ کریں گے نہ عہد کا لحاظ کریں گے, وہ تم سب کو قتل کریں گے اور ایک ہی معاملہ تم سب کے ساتھ کریں گے. یرزونکم بافواہم, اے مسلمانوں وہ اپنے منہ سے آ کر تمہاری خوشامدے کر رہے ہیں اور راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں, وتابا قلوبہم, اور ان کے دل جو ہے اس صورت حال کو پسند نہیں کر رہے, دلوں میں ابھی ان کے دشمنی ہے, یہ تو انہیں نظر آ گیا ہے کہ اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے وہ آ رہے ہیں اور چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں. واکثرہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر جو ہے نافرمان ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے عوض بہت ہی حقیر سی قیمت قبول کی, فصدوا عن سبیلہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے, انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت ہی برا طرز عمل ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا تھا. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرنے والے ہیں اور نہ کسی ذمے اور عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اور اگر انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے عہد کرنے کے بعد, وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں انہوں نے عیب جوئی کی ہے, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو اب جنگ کرو ان کفر کے سرداروں سے. قریش چونکہ کفر کے سردار تھے, تمام جو ہے شرک کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا بیت اللہ, جہاں تمام عرب قبیلوں کے جو ہے عرب کے تمام قبائل کے جو معبود ہیں وہ رکھے ہوئے تھے بت, تو یہی اصل میں ائمت الکفر ہے. جب تک ان سے نہیں لڑو گے اور ان کی سڑکوں بھی نہیں کرو گے تو کفر اور شرک کا جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون, ان کی کوئی قسم کا اعتبار نہیں ہے, تو تم ان سے جنگ کرو شاید کہ وہ باز آ جائیں. الا تو قاتلون قوما, چاہے مسلمانوں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے اس قوم سے, نہ کسو ایمانہم, جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے, جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, اور وہی تھے کہ جنہوں نے رسول کو نکالنے کے لیے تدبیریں کی. وَهُمْ بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور یہ بھی تو سوچو یہ سارا جو ہے معاملہ یہ تو ان کی طرف سے شروع ہوا تھا, ظلم و ستم کے پہاڑ تو انہوں نے توڑے تھے تم پر, تم پر انہوں نے زندگی جو ہے مکے میں اجیرن کر دی تھی. اتخشونہم, اب دیکھیے یہ وہ سرچنگ کوسچن ہے, یہ تم کہہ تو رہے ہو کہ صلح بہتر ہے, صلح رکھنی چاہیے اور قریش کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے, بیت اللہ کے متولی ہیں آخر کچھ نہ کچھ خدمت کرتے ہیں, فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں میں ان کا خوف ہو. یہ ساری باتیں جو تم کر رہے ہو یہ اپنے اس دل کے خوف کو چھپانے کے لیے تو نہیں کر رہے. اتخشونہم, کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق کو ان تخشوہ, تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس سے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. قاتلوہم, جنگ کرو ان سے. یعذبہم اللہ بیدیکم, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں. ویخزہم, اور انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشف صدور قوم مومنین, اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. ویذہب غیظ قلوبہم, اور ان کے دلوں کی جلن کو دور کر دے گا. یہ کون ہے؟ جو مکے میں دبے ہوئے مسلمان اب تک بھی موجود تھے, جن کے بارے میں سورہ نساء میں پڑھا ہم نے کہ وہ ایسے کمزور مرد عورتیں, نہ انہیں راستہ معلوم ہے کہ وہ ہجرت کر سکے, نہ کوئی تدبیر کر سکتے, ابھی دبے ہوئے پسے ہوئے مسلمان تھے جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے. تو ان کے دلوں کے اندر جو بھی جو ان کی کیفیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. جب یہ ائمت الکفر جو ہے یہ ان کی رسوائی ہوگی, اور یہ جب ذلیل ہوں گے, اور جب مغلوب ہوں گے, اور جب ان کو شکست ہو جائے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا اور توبہ قبول فرما لے گا جس کی چاہے گا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, اور ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا, اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھتے. اس لیے کہ اندیشہ یہ تھا نا کہ بہرحال کنبے قبیلے کے لوگ ہیں وہاں پر, اگر مکے پر چڑھائی کریں گے, اگر کہیں خون ریزی ہوئی تو ہمارے ہی رشتے دار جو ہیں وہ مارے جائیں گے. معلوم ہوا کہ ابھی تمہارے دلوں میں تسمے لگے ہوئے ہیں, وہ قبائلی اور خاندانی محبتوں کے ابھی تسمے کہیں کہیں لگے ہوئے ہیں. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تسموں کو کاٹ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو یکسو ہو کر اس کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں, اور ان کے راستے میں کسی کی کوئی محبت جو ہے وہ آڑے نہیں آتی. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا انہوں نے کسی کے ساتھ دلی محبت کا تعلق باقی رکھا ہی نہیں. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ, مشرکین کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, اس کے متولی بنے. یہ قریش جو ہے متولی بنے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے, لیکن مشرک ہیں, انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. شاہدین علی انفسہم بالکفر, خود گواہی دیتے ہوئے اپنی جانوں پر کفر کی, یعنی ان کا کفر ڈھکا چھپا نہیں ہے, کھلم کھلا ہے. وہ تو علی الاعلان اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم, ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے. اگر حجاج کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں, پانی پلا دیتے ہیں, سقایا ہے اور یہ ہے, تو یہ خدمتیں سب ان کی اکارت ہو گئی ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے. وفی النار ہم خالدون, اور آگ میں یہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. انما یامر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو ان کا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر, واقام الصلاۃ, اور قائم کیا اس نے نماز کو, وآتا الزکاۃ, اور دی زکات, ولم یخش الا اللہ, اور وہ نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے کسی سے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اجعلتم سقاية الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر, کیا تم نے برابر ٹھہرا دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی متولیت اور اس کو آباد کرنا, کیا یہ برابر ہے ان کے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر؟ وجاہد فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. لا یستوون عند اللہ, یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, بے اموالہم وانفسہم, اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ, اعظم درجتا من عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے. واولئک هم الفائزون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ, ان کو بشارت دیتا ہے ان کا پروردگار خاص اپنی جانب سے رحمت کا. ورضوان, اور اپنی رضا کا. بجنات لہم فیہا نعیم مقیم, اور اس میں ان کے لیے نعمتیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم, یقینا اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے اور اس سے محبت کی ہے، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی ان کے ساتھ دلی تعلق رکھے گا تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو جان لو کہ وہی ظالم ہیں، قل ان کان آباؤکم، یہ آیت آ گئی وہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، لرزا دینے والی آیت، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور یہ میزان اپنے قلب میں نصب کر کے تولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہارے رشتے دار، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کے جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ مندہ نہ پڑ جائے، و مساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، تم نے ان کو سجایا ہے، بنایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، احب الیکم، مگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیل ہی، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، اور صحیح صحیح اس کا مفہوم ہوگا جاؤ دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ ہے وہ آیات کہ جو فتح مکہ سے قبل مکے پر آخری اقدام کرنے کا جب فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت جو مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کی طرف سے خدشات یا کچھ اختلاف یا صلح جوئی کے لیے آمادگی، یا یہ کہ مکے کے جو متولی ہیں آخر ان کا کچھ مقام ہے، یا وہ اپنے رشتہ داروں کی محبت جو جاگ اٹھی ہے، یہ ہے پس منظر میں کہ جس پر بڑے سخت انداز میں اللہ تعالی نے نکیر فرمائی اور گویا کہ یہ حکم دیا کہ فیصلہ کن اقدام کرو، قاتلوا ائمت الکفر، ان کفر کے سرداروں سے اگر جنگ نہیں کرو گے تو کفر کی سرکوبی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اب چوتھا اور پانچواں رکوع جو آ رہا ہے، یہ پھر اس کے اندر اب وہی چھ آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس کا مضمون چل رہا ہے آگے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین، اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بہت سے مواقع پر، بہت سے میدانوں میں، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی۔ اب دیکھیں، یہ چونکہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے اور یہ حنین جو ہے سن آٹھ میں ہو چکا ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں بچا نہیں سکی اللہ سے کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رعوبت، اپنی تمام فراخی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم نے پیٹھ دکھا دی اور ہٹ گئے، تم وہاں سے بھاگے پیٹھ موڑ کر۔ غزوہ حنین میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان جا رہے تھے اور آگے پہاڑی درے تھے، وہاں حوازن اور ثقیف کے جو تیر انداز ہیں وہ پہلے سے پوزیشنز لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جب ان کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے اور یہ کھلے میدان میں تھے، کوئی اوٹ نہیں، تو ایک بھگدڑ مچ گئی فوری طور پر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں نشاندہی کی ہے کہ تمہارے دلوں میں اس وقت اپنی کثرت تعداد پر کچھ غرہ ہو گیا تھا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ 10,000 تو حضور کے ساتھ گئے تھے مکے میں جب حضور داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے 2,000 اس کے بعد، ان میں وہ بھی تو جو ایمان لے آئے تھے فتح کے بعد، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو تھے تو مشرک لیکن اب مسلمانوں کے حلیف ہونے کی حیثیت سے ساتھ تھے، تو 12,000 کی نفری، تو گویا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس پر سرزنش کی اور سب کے لیے ایک سبق جو ہے اس کے اندر رکھ دیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اس کے بعد اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون قلب اور سکینت اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو، وذلک جزاء الکافرین، اور یہی ان کافروں کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا اور ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان، سن نو کے حج میں اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اب آئندہ کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان، یہ مشرک جو ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ مفلسی ہو جائے گی، اگر حاجی کم آئیں گے، چڑھاوے کم چڑھیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ حاجی آتے تھے تو خرچ کرتے تھے، تو اگر مشرکوں کی بندش ہو گئی تو آمدنی ہماری کم ہو جائے گی، فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہے مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ، تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں آنے دے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان کافروں سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ، نہ حرام ٹھہراتے اس کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. ورسولہ، اور جسے اس کو رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. حتی یوتو جزیتا یدن وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور چھیٹو بند کر رہے ہیں. مشرقین عرب کے لیے تو حکم وہ تھا کہ ان کی کوئی رعایت نہیں، ان کو قتل کرو، کوئی ان کے لیے رعایت کی بات نہیں. لیکن یہود اور نصارہ دونوں کے لیے یہ رعایت رکھی گئی کہ اگر یہ اطاعت قبول کر لے تو اپنے دین پر رہتے ہوئے یہ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ چھوٹے ہو کر رہے، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. اور لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، البتہ پرسنل لا میں انہیں اجازت دے دی جائے گی، یہ جس طرح چاہیں اپنی عبادت کریں، جس طرح چاہیں شادی بیاہ کا معاملہ کر لیں. اور یہی قانون اب ہمیشہ کے لیے. وہ سختی تھی صرف مشرکین عرب کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی بعثت خصوصی انہی کے لیے تھی، اور جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اس کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی. قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، لہذا وہ بات جو ہے مشرقین عرب کے لیے، حضور کی اصل بعثت ان کی طرف تھی، لہذا ان کے لیے رعایت نہیں تھی. ان کے لیے عذاب شروع ہوا غزوہ بدر میں، اور اختتام کی آیت یہ آ گئی کہ ان کو قتل کرو اور کسی کو زندہ نہ چھوڑو. اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب ایمان لے آئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی. لیکن جہاں تک دوسری قومیں ہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اگر چھوٹے ہو کر رہے، اللہ کے دین کی بالادستی قبول کرے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو، تو ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر رہ سکتے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے. وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے. ذالک قولہم بافواہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یضاہون قول الذین کفروا من قبل، یہ بھی اصل میں نقالی کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں ان لوگوں کی قول کی کہ جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا. یہ مشرقین کے دیکھا دیکھی ان کے اندر بھی یہ شرک جو ہے پیدا ہو گیا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے. انا یوفکون، یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو بھی رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا. یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس پر ایک سوال بھی کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے. حاتم تائی جو مشہور ہے، بہت بڑے سخی، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی، اور یہ عیسائی تھے. یہ پھر ایمان لے آئے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی قرآن میں، تو حضور سے عرض کیا، حضور یہ بات تو صحیح معلوم نہیں ہوتی، میں عیسائی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ہم اپنے علماء اور صوفیہ کو خدا نہیں مانتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال ٹھہرا دیتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کر دیتے تم حرام مان لیتے تھے؟ تو ان کا حضور یہ تو تھا، آج بھی آپ کو معلوم ہے پوپ کو اختیار حاصل ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. حالانکہ یہ اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جس نے یہ اختیار سنبھال لیا وہ خود خدائی کا مدعی ہے، اور جس نے اس کو مان لیا اس نے گویا کہ اسے خدا مان لیا. تو یہ حضور نے توجیہ کی تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو، راہبوں اور اپنے عالموں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے الوہیت میں شریک کر دیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ وہ بندگی کرے ایک الہ واحد کی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. وَيَعْلَمُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. ولو کرے ہل کافرون, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدى اور دین حق دے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر. ولو کرہ المشرکون, ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان, ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, اکثر علماء اور اکثر صوفیاء لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے پر, یعنی ہڑپ کرتے ہیں, نذرانے ہیں اور نذریں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فتویٰ فروشی ہے, یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں در حقیقت عقل بالباطل ہے. جو کام آج ہمارے علماء سو کر رہے ہیں یہی کام علماء یہود کر رہے تھے. ان کثیر من الاحبار والرہبان, اور راہب جو ہے جہاں وہاں سچے راہب موجود تھے وہاں اسی طرح کے دکاندار پیر بھی موجود تھے جیسے آج ہمارے یہاں موجود ہیں. اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا. مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج. ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. والذین یکنزون الذهب والفضه, اور یہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں, سیت سیت کر خزانہ بناتے ہیں, کنز بناتے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. فبشرهم بعذاب الیم, تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے ایک دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن کے ان کو تپایا جائے گا, دہکایا جائے گا اس مال کو نار جہنم میں. فتقوا بها جباههم وجنوبهم, اور پھر داغے جائیں گے ان کے ذریعے سے ان کے ماتھے بھی اور ان کے پہلو بھی. وظهورهم, اور ان کی پیٹھیں بھی. ہذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے کیا بنایا تھا, یہ ہے وہ سونا اور چاندی جو تم نے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو اب چکھو وہ کنز جو تم نے کیا تھا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اور شریعت کی روح سے. یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تو سال کے 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 ہیں جو محترم ہیں. یہ 4, ان میں سے 3 جو تھے یہ حج کے مہینے تھے, شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ, اور ایک مہینہ جو ہے وہ ان کے ہاں عمرے کے لیے تھا, وہ ہے رجب کا مہینہ. ذالک الدین القیم, یہی ہے سیدھا سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن, تو ان محترم مہینوں کے ضمن میں ظلم مت کرو انفسکم, اپنی جانوں پر. اصل میں قریش یہ کرتے تھے کہ اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے کر دیتے تھے. اس سال اشہر و حرم یہ ہوں گے, اس سال محترم مہینے یوں ہوں گے, وہ کیلنڈر کا الٹ پھیر کرتے تھے, کیونکہ جو بھی ان کی اپنی مصلحتیں تھیں اس کے تحت. تو فرمایا یہ آئندہ ایسا ہرگز مت کرو. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا, اور ان مشرکوں سے لڑو سب سے جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں سب سے, یعنی انہوں نے کوئی فرق کبھی نہیں کیا بلکہ تمام مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, تو تم ان کے مابین کیوں فرق کر رہے ہو؟ تم بھی یہ سمجھو کہ یہ حزب الشیطان ہے اور یہ ایک واحد جماعت ہے جس کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کے ساتھ ہے. اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ, یہ جو مہینہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں یہ کفر کے اندر ایک بڑھائی ہوئی بات ہے. يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس کے ذریعے سے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کا روش اختیار کی. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, ایک سال اسے حلال ٹھہرا دیتے ہیں اس مہینے کو اور ایک سال اسے حرام ٹھہرا دیتے ہیں. لیواتعوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ گنتی پوری کر لیں اللہ کی طرف سے حرام کیے ہوئے مہینوں کی. گنتی تو 4 کی پوری کر دی لیکن اس کو الٹ پھیر کر دیا, کہیں ادھر کہیں ادھر. فیحلوا ما حرم اللہ, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ حلال ٹھہرا دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے لیے ان کی یہ اعمال, یہ برے اعمال جو ہے مزین کر دیے گئے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.